نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاصة قرآن کے سلسلے میں 20 پارے کا پہلا رب ہے سورة نمل کی آیت نمبر 60 سے سورة نمل آیت نمبر 60 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے وہ خوش نما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ یہاں سے صرف یہی ایک آیت نہیں بلکہ اگلی چند آیات جو ہیں سوالیہ انداز سے شروع ہوتی ہیں۔ آج کے دور میں اس کو انگلش میں کہتے ہیں observe and infer، یعنی علم کو جمع کرنا اور ذہن میں بٹھانا۔ پہلے سوال کیا جاتا ہے اور سوال ایسا ہوتا ہے کہ جو اگلے کو لاجواب کر دے، پھر جب دوسری طرف سے اس کا جواب نہ آئے تو خود اس کا جواب اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ سننے والا غور کرنے لگے۔ دیکھا جائے تو توحید کے رنگ میں بسی ہوئی آیتیں، ایسی تمام آیتیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس کو دیکھ کر پھر انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں کائنات پر غور کرواتے ہیں۔ فرمایا ام من جعل الارض قرارا، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے؟ ہم بھی اپنے دل میں ساتھ ساتھ پوچھتے رہیں کون ہے، اور دل کی دھڑکنوں سے آواز آنی چاہیے کہ اللہ اللہ اللہ۔ اور اس میں پہاڑوں کی مہیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ اب دیکھیے کہ کائنات پر غور کروایا جا رہا ہے، کیوں کریں؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کائنات پر غور کرنے سے ہمارا دل بھی یہی چاہنے لگے گا کہ جس طرح یہ کائنات اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، ہم بھی اسی طرح اللہ کی اطاعت کریں۔ جیسے یہ کائنات مسلم ہے، ہم بھی اللہ کے آگے مسلم بن جائیں۔ دوسرا سبق جو ہمیں کائنات پر غور و فکر سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اتنی مختلف چیزیں ہیں ان میں لیکن ڈفرینسز نہیں۔ آپ کہہ لیجئے کہ ڈفرنٹ چیزیں ہیں لیکن ڈفرینسز نہیں ہیں ان میں۔ اتنی ہوموجینٹی ہے کہ الیکٹران جو بالکل نیگیٹو چارج رکھتا ہے، پروٹون جس میں پازیٹو چارج ہے، کہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ جیسے خانہ کعبہ کے گرد چکر لگوائے جاتے ہیں، اس طرح ہر چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جس کو ایٹم کہتے ہیں، اس کے اندر بھی یہی کام ہو رہا ہے۔ کس طرح کائنات سنکنائز ہو چکی ہے انسان کی فطرت سے، اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں۔ تھوڑے سے مختلف حالات کے لوگ ہمارے ساتھ آ جائیں تو ہم ان کے ساتھ جی ہی نہیں سکتے۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز کائنات پر غور و فکر سے ہمیں ملتی ہے کہ جس ذات نے قوانین کائنات بنائے، اسی نے قوانین شریعت بھی بنائے۔ تو جب کائنات ان قوانین کو فالو کر رہی ہے، تو میں انسان ہو کر اشرف المخلوقات میں سے ہونے کے بعد کیوں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کو نہ مانوں؟ چوتھی بات جو کائنات پر غور و فکر سے ملتی ہے وہ کیا ہے کہ اطاعت بھی اسی کی ہے جس کی عبادت ہے۔ لہذا جب اللہ کی عبادت کرتے ہو نماز روزے حج کی صورت میں، تو اطاعت بھی اسی کی کرو۔ کس طرح یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی؟ آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یا عبد القادر جیلانی نے سورج بنایا، نیور، کسی نے نہیں یہ کہا۔ تو بات یہ ہے کہ جس نے یہ سورج چاند ستارے بنائے، اب وہی کائنات کی ہر چیز کا خیال بھی رکھتا ہے۔ کیا بنانے سے وہ اتنا تھک گیا کہ اب کائنات کے کاموں کو چلانے کے لیے اس کو دوسروں کی ضرورت پڑے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون ہے جس کی تکلیف دور کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ کتنا سوچ کو ابھارنے والا انداز ہے۔ کس نے پیٹ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کی دعا سنی؟ اور اضطرار کیا ہے؟ ایک روحانی تجربے کا نام ہے، جب انسان کے سارے مادی سہارے ٹوٹنے لگے، کچھ نہ اس کو سمجھ آئے، ایسے لگے کہ کوئی دروازہ نہیں کھل رہا، کس در کو کھٹکھٹاؤں، کدھر جاؤں؟ اور جب سارے اسباب ختم ہوتے ہیں تو مسبب الاسباب جو ہے وہ انسان کی مدد کرتا ہے۔ صرف اگر اس وقت پر انسان سوچ لے کون مشکل کش ہے، کون غوث ہے، کون کرنی والا ہے، کون پکڑنے والا ہے، اور یہ جو مشکلات آتی ہیں ہماری زندگی میں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فاسٹ فارورڈ والا تعلق پیدا کر دیتی ہیں۔ انسان جو ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے، ایک دم کنارے پہ آتا ہے۔ انسان کی فطرت کائنات کے ساتھ اس طرح سنکنائز ہونے لگتی ہے کہ جس طرح کائنات اپنی مجبوری سے، یعنی بغیر اپنی چوائس کے اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، اس طرح انسان بھی اللہ کے آگے جھکنے لگتا ہے۔ تو دعا کیجئے کہ کوئی مشکل نہ آئے، اور اگر آئے تو اس میں رحمت ہو۔ انگلش میں کہتے ہیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ بعض دفعہ مشکل مصیبت انسان کی استاد بن جاتی ہے، شرط کیا ہے کہ انسان اس سے سبق لینے والا ہو۔ ہم ایسے وقتوں میں رو دھو کے دوسروں کو دکھڑے سنا سنو کے وہ جو تھوڑی بہت سی روحانیت ہمارے اندر آنی بھی ہوتی ہے، ہم اس کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے۔ پھر اس کے بعد انسان کو کچھ اور سوچنے کو موقع دیا، یہ تو بتاؤ، ام میں یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یہ تو بتاؤ وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ سوچئے ذرا، اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں، نہ پانی میں روڈز ہیں، نہ پانی کے اندر کوئی تار کھینچے ہوئے ہیں، کیسے یہ رات کے اندھیروں میں کشتیاں اور دریا اور سمندر کے اندر یوں گھومتے جاتے ہیں؟ انسان کبھی غور کرے تو اسی سے راہ پا جائے کہ جو ذات کشتیوں اور بڑے بڑے جہازوں کو راستہ دکھاتی ہیں، پھر وہ مجھے اس دنیا میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا، سوچو تو صحیح، ام میں یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور کون ہے جو رحمت کے آگے ہواؤں کی خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے؟ رحمت سے یہاں مراد بارش ہے۔ جب بھی بارش ہونی ہوتی ہے نا تو ہوائیں چلتی ہے۔ یاد رکھیے، اسی طرح جب بھی کسی انسان کی زندگی میں کوئی رحمت ہونے والی ہوتی ہے نا، وہ دین کی رحمت ہو، وہ دنیا کی رحمت ہو، اس کے حالات کا بدلنا ہو، اس کی بیماریوں کا دور ہونا ہو، اس کے دکھوں کا دور ہونا ہو، تو اس سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، سوجنے لگتا ہے سم تھنگ از ڈفرنٹ، کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہوگا۔ عقل مند ہے وہ انسان جو فطرت کے ان خاموش اشاروں کو سمجھ جائے، اور بے وقوف ہے وہ انسان جو اللہ کی کسی بات کو نہ سمجھے، نہ نعمت کو، نہ غم کو، اور اسی طرح سے دنیا سے زندگی گزار دے جیسے کہ دوسرے جانور گزارتے ہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا یہ کام کرتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ناممکن ہے۔ بہت بالا برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور یہ تو بتاؤ، ام من یبدا الخلق ثم یعیدہ، اور کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کو دہرائے گا؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ذات بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، آسمان دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ، کیا کیا کائنات بول بول کے اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ کوئی ہے اور کون ہے رزاق۔ کل ہم نے ایک ویڈیو دیکھی اپنی کلاس میں، یقین کرے ابھی تک دل اس کے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے کہ ہر سانس کے ساتھ، شعور کے ساتھ خیال آتا ہے کہ واقعی اللہ کو اپنی مخلوق کی کتنی فکر ہے۔ اور جس طرح قیامت کے دن لوگ قبروں سے نکل نکل کر الا ربہم ینسلون یا الا نصب یوفزون کا لفظ آتے ہیں، اصل میں افریقہ کے کسی ملک کی ایک ویڈیو تھی چھوٹی سی، کہ سب دریا ہے اس میں مچھلیاں ہوتی ہیں، لائن فش ہے، جب قحط پڑتا ہے تو اس دریا کا پانی خشک ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جب پانی خشک ہوتا ہے تو مچھلیاں پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے تڑپتی ہیں۔ کناروں پہ انہوں نے دکھائی کہ جیسے مڈ ہے، ایک گھلی ملی پانی اور مٹی، تو اس کے اندر وہ مچھلیاں تڑپ رہی ہیں، پھر ایک مچھلی کا یوں منہ اوپر ہے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ کوئی فریاد کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دکھایا کہ وہ مچھلیاں بچنے کی کتنی کوشش کرتی ہیں، کہ وہ زمین کے اندر جانا چاہتی ہیں تاکہ نمی ان کو مل جائے، بالآخر وہ نمی بھی جب سوکھ جاتی ہے تو اس میں سے مٹی کا ایک اس طرح سے لوتھڑے کا لوتھڑا، گیلی مٹی جو ہے، اس کو مچھلی جو اپنے منہ میں سوالو کرتی ہے، پھر اس کے منہ کے اندر ایک قسم کا میوکس پیدا ہوتا ہے جیسے ایک لعاب، اور اس کے بعد فطرت نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ وہ مچھلی جو ہے وہ سٹیل ہو جاتی ہے، یعنی جس کو آپ کہہ لیجئے کہ اپنے ہائبرنیٹ जैसे हम जब अपने कंप्यूटर्स को बंद करते नहीं है, सिर्फ स्लीप में कर देते हैं, जब खोलेंगे चलता है, वो मछली उसी के अंदर जाके अपनी बिल्कुल जैसे आप कहना चाहिए कि एक मौत मर जाती है। वो मट्टी जब खुश्क हो जाती है तो लोग उसी मट्टी के ब्लॉक्स बनाकर दीवारें चुनते हैं। जैसे आपके जहन में अगर आ रहा होगा कि ठीकरी हुई मट्टी हो तो उसके साथ क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि जब वो ब्लॉक्स मट्टी में लग जाते हैं, दीवार बन गई, फिर उसके बाद 4 साल तकरीबन गुजर गए, उन्होंने दिखाया कि फिर बारिशें जब हुई, कहर जब खत्म हुआ, अल्लाह सुबहाना तला की कुदरत देखी कि जब वो पानी उस दीवार पे गिरा जो मट्टी की थी, उस मट्टी में पानी गया आहिस्ता आहिस्ता, फिर ज्यादा होते हुए पानी वो उन सूखी हुई मछलियों के ऊपर गिरता है, और जब उन मछलियों पे इतना पानी गिरता है कि वो दोबारा एक किस्म की उगती हैं, और उसके बाद वो पूरी स्ट्रगल करके यूं भाग भाग के उस यकीन करें कि ब्लॉक्स की जो दर्जे हैं ना, उसमें से यूं निकल निकल के जोर लगा के निकलती हैं, और उस वक्त तक उनमें इतनी जान आ चुकी होती है, और फिर नीचे जो दरिया पानी बन चुका है उसमें भाग के जा रही। ऐसे दिल बंद होता है इंसान के ऐसी चीजों को देखते हुए कि अल्लाह तू हमारा ही नहीं, तू हर मखलूक का खालिक है, तुझे पता है कि कौन क्या कर रहा है, तो क्यों हम परेशान हो, हमें अपने रिस्क की इतनी फिक्र क्यों लग गई, सब कुछ होते सोते हम इतने दुखी क्यों हैं, हम इतने नदीदे क्यों हैं, हम सिर्फ दुनिया के रिस्क के पीछे पड़ते हुए बाज दफा अपनी सारी जिंदगी जाया कर देते हैं, कैरियर दौ पे लगा देते हैं। अल्लाह तला की नेमतों को हम दोनों हाथ से ले सकते हैं लेकिन हम उसको पीछे कर देते हैं। कुल हाथ बुरहानकुम, लाओ कोई दलील, खुशियां मिलती हैं इसे तो लाके दिखा दो, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम्हारा अंदाज अच्छा है सोचने का, अगर तुम्हारी सोच अच्छी है तो बताओ कि अल्लाह ताला जो कर रहा है वो कौन कर सकता है। कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह, इनसे कहो अल्लाह के सिवा आसमानों और जमीन में कोई गैब का इल्म नहीं रखता, और वो तुम्हारे माबूद तो ये तक नहीं जानते कि वो कब उठाए जाएंगे। जब इंसान अपनी मर्जी से मुस्लिम हो जाता है ना, तो कायनात से हम आहंग होता है, फिर सुकून है, फिर पीस इसी का नाम है। आज दुनिया पीस के नाम पर क्या कुछ स्लोगन दिखा रही है कि कुछ ना कुछ करके पीस ले लो, पीस तब मिलेगा जब हमारी रूह अल्लाह की इताअत गुजार बनेगी। इन आयतों को पढ़कर क्या मेरे दिल में अल्लाह की अजमत आई, क्या अल्लाह का खौफ आया, क्या उसकी बड़ाई का ख्याल आया, जो गैब को भी जानता है छुपे को भी जानता है, लेकिन लोगों की नाकदरी देखिए कि बले दार का इल्म हम फिल आखिरा, बल्कि आखरत का तो इल्म ही इन लोगों से गुम हो गया है, बल हम फी शक के मिनहा, बल्कि वो तो इसकी तरफ से शक में हैं, बल हम मिनहा अमून, बल्कि ये तो इससे अंधे हैं। एक एक जुमला इंसान के शऊर पे चोट डाल रहा है। 3 जुमले हैं जिनका खुलासा क्या है कि दुनिया के इल्म में इंसान इतना मसरूफ हुआ कि आखरत के लिए ना वक्त बचा, ना माल बचा, ना ख्वाहिश बची और ना हिम्मत बची। दुनिया के इल्म को पाने में इंसान ने खुद को इतना खपा दिया कि आखरत के लिए कुछ ना बचा। इतने हाइपर हो गए दुनिया के इल्म के लिए, इसके लिए कुर्बानियां देने वाले हो गए, इसके लिए हिजरतें करने वाले हो गए, इसके लिए जिहाद करने वाले हो गए कि आखरत के लिए कुछ भी ना बचा, और इस तरह से इंसान आखरत से पीछे। हो सकता है कि बच्चे को नमाज भी पूरी ना आती हो सकता है कि बेटी को सही तरीके से कुरान भी ना पढ़ना आता हो, कोई फिक्र नहीं है, ये बहुत फिक्र है कि उसके ग्रेड कितने हैं, उसका कैरियर क्या है, और हम माँ बाप उसके पीछे दीवाने हुए फिरते हैं। वकालल्लज़ीना कफरू अइज़ा कुन्ना तुराबं व आबाउना अइन्ना लमुखरजून, ये मुनकरीन कहते हैं क्या जब हम और हमारे बाप दादा मट्टी हो चुके होंगे तो वाकई हमें कब्रों से निकाला जाएगा। ये खबरें हमको भी दी गई हैं और पहले हमारे आबाओ अजदाद को भी दी जाती रही हैं, मगर ये बस अफसाने ही अफसाने हैं जो अगले वक्तों से सुनते चले आ रहे हैं। हमेशा लोगों ने यही कहकर दीन के इल्म को झुटला दिया, ये ओल्ड डेटेड बातें हैं, ये ऐसे ही है, ये वो है, और दिस एंड दैट, और इस तरह की बातें करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कुल सीरू फिल अर्दी फंजुरू कैफ काना आकिबतुल मुजरिमीन, कहो जरा जमीन में चल फिर कर देखो कि मुजरिमों का क्या अंजाम हो चुका है, ए नबी इनके हाल पर रंज भी ना करो, ये बड़ी अच्छी बात है, रंज भी ना करो, क्योंकि रंज से आपकी तबीयत खराब होगी, आपके दिल पे बोझ आएगा, तो आप फिर उनका भी हक नहीं दे सकेंगे कि जो आपकी दावत से फायदा लेना चाहते हैं। और यहां से अल्लाह के नबी के गुस्से की बात नहीं की, रंज की बात की, इससे पता चलता है कि सच्चा दाई दीन लोगों की दीन से दूरी या दीन को कुछ ना समझने से गुस्से में नहीं आता, बल्कि दुख महसूस करता है कि इनको इस चीज की अहमियत का एहसास क्यों नहीं है। कहा, छोड़ दो, ये इस काबिल भी नहीं है कि आप इनके ऊपर गम करें। ये ऐसी बातें करने वाले खुद अपने हाल को देख लेंगे। वो कहते हैं कि ये धमकी कब पूरी होगी अगर तुम सच्चे हो। कहो, क्या अजब कि जिस अजाब के लिए तुम जल्दी मचा रहे हो इसका एक हिस्सा तुम्हारे करीब ही आ लगा हो। हकीकत है कि तेरा रब तो लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है। वलाकिन नक्सर हमला यशकुरून, लेकिन इनमें से अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। बिलाशुबा तेरा रब खूब जानता है जो कुछ इनके सीने अपने अंदर छुपाए हुए हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। आसमानों जमीन की कोई पोशीदा चीज ऐसी नहीं जो एक वाजह किताब में लिखी हुई मौजूद न हो। यहाँ कौन सी किताब मुराद है? लोहे महफूज। अल्लाह ने सब अगले पिछले वाकयात उसमें लिख दिए, तो जो जात 50,000 साल पहले हमारी तकदीरें लिख सकती है, क्या हमारे जिंदगी भर के कारनामों और करतूतों को अल्लाह तला क्यामत के दिन दोबारा खोल नहीं सकता? अल्लाह के रिकॉर्ड्स कितने अच्छे हैं, जरा जरा इसमें सब्त है। इस तरह से एक एक बात अल्लाह ने उसमें लिख दी कि गौर करने वाला गौर कर ले, बाकी सब बातों का जवाब उसको इसी में मिल जाएगा। लेकिन शुक्र की कमी अल्लाह की पहचान नहीं देती। वइन्ना रब्बका लयअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम वमा युलिनून, बिलाशुबा तेरा रब खूब जानता है जो कुछ इनके सीने अपने अंदर छुपाए हुए हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। आसमान और जमीन की कोई पोशीदा चीज ऐसी नहीं जो एक वाज़ह किताब में लिखी हुई मौजूद ना हो। और असल बात क्या है कि जब अंदर हिदायत की तलब होती है ना, तो अल्लाह ताला रास्ते बना देता है। याद रखिए कि जिसके अंदर या बाहर हिदायत की तलब होगी ना, उसे हिदायत जरूर मिलेगी। और हिदायत है क्या, उसका जवाब आगे आ रहा है। इन्ना हाज़ल कुरआन यक़ुस्सु अला बनी इसराइल, वाक़िया यह है कि यह कुरान बनी इसराइल को अक्सर उन बातों की हकीकत बताता है जिनमें वो इख्तलाफ रखते हैं, और ये हिदायत और रहमत है ईमान लाने वालों के लिए। सोचिए जरा कितनी खूबसूरत बात अल्लाह ने यहाँ कुरान के लिए फरमा दी कि हिदायत भी है ये किताब, रहमत भी है, लेकिन जो मानेगा, जो अपना दिल दिमाग सोच सब कुछ सरेंडर कर दे अल्लाह के आगे, फिर उसको फायदा होगा, फिर उसको पता चलेगा हक क्या है और बातिल क्या है। वरना तो लोग इन बातों में और ज्यादा दीन से दूर होते हैं। जो नहीं मानते वो ना मानने के कई दलाइल पेश करते हैं, उनको अपना ना मानना अपनी सबसे बड़ी अक्लमंदी दिखती है। का कोई बात नहीं, इन्ना रब्बका यक्दी बैनहुम बिहुक्मिही, यकीनन इसी तरह तेरा रब इन लोगों के दरमियान भी अपने हुक्म से फैसला करेगा, और वो जबरदस्त और सब कुछ जानने वाला है। याद रखिए कि जब इंसान का दिल मुर्दा होता है ना, तो उसका जमीर भी मुर्दा हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी फितरत मुर्दा हो जाती है, फिर इंसान गलत कामों की तरफ पड़ता है, और एक वक्त आता है कि उसको अच्छी चीजों से ज्यादा बुरी चीजें अच्छी लगती हैं। ऐसा टेस्ट जब चेंज हो जाता है तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर उनके हाल पे छोड़ता है। नबी को तसल्लियां दी जा रही हैं, फतवक्कल अल्लाह, बस से नबी अल्लाह पर भरोसा रखो, यकीनन तुम सरी हक पर हो और तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते। कौन है मुर्दा इधर, जिनके दिल मुर्दा हो चुके हैं, ना बहरों तक अपनी पुकार पहुंचा सकते हो जो पीठ फेर कर भागे जा रहे हो, और ना अंधों को रास्ता बताकर भटकने से बचा सकते हो। तुम तो अपनी बात इन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं और फिर फरमाबरदार बन जाते हैं। कितना खूबसूरत अल्लाह ताला के नबी को ये मैसेज दिया जा रहा है। कोई बात नहीं, अगर ये लोग बड़े बनते हैं ना, तो इनको इनके हाल पे छोड़ दो, मसला आपका नहीं है, मसला इनका है, ये बहरे हैं। जब आप इनको समझाना चाहते ये नहीं समझते, तो मत सोचिए कि आपके समझाने में कमी है। आप हाथ पकड़कर जबरदस्ती नहीं ला सकते। ला इकराह फिद दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, कोई ऐसा घसीट कर लाना अल्लाह का शौर नहीं है, इसलिए इनको इस पे छोड़ दो। यहाँ से क्या पता चलता है कि एक खास हद तक किसी के लिए तड़पना है, उसके बाद फिर उसको उसके हाल पे छोड़ दे, अल्लाह जब चाहे उसको हिदायत दे दे। अब कुछ बातें क़यामत के बारे में फरमाया, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ, और जब हमारी बात पूरी होने का वक्त इन पर आ पहुंचेगा, मुराद क्या है कि कायनात खत्म होगी, क्यामत आएगी, तो हम इनके लिए एक जानवर जमीन से निकालेंगे जिनसे कलाम करेगा कि लोग हमारी आयात पर यकीन नहीं करते थे। अब ये कौन सा मामला होगा, कुर्बे क्यामत की एक बात है, قیامت کے قریب یہ وقت ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم دینے والا اور بدی سے روکنے والا نہیں ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ آپ دیکھیے کہ اللہ انسانوں کا محتاج نہیں ہے، خود خود سے اس نے تبلیغ کروائی نا ملکہ سبا کو، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آج اگر دنیا میں ہمیں امر بالمعروف کی توفیق ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں اس نیک کام کے لیے چن لیا، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے کام جانوروں سے کروا لیتا ہے۔ اور دنیا میں ایسا وقت آ رہا ہے، ہم سب اپنے ارد گرد یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسروں کو برائی پہ ٹوکنا بد تہذیبی کی بات سمجھی جاتی ہے۔ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن، یہ نعرہ تو بہت سال پرانا ہو گیا۔ اس لیے انسان کو اس وقت سے پہلے اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، پھر اس کے بعد جو بھی نشانی ظاہر ہوگی وہ فوراً فوراً ہوگی، یعنی ایک ہوگی پھر دوسری ہوگی۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک ہی جانور ہوگا جو دنیا میں گھومے گا، بعض کہتے ہیں کہ ایک ہی نسل کے بہت سارے جانور دنیا کے مختلف حصوں میں آئیں گے، اور اس وقت پھر لوگوں کو جا کے بتائیں گے کہ لوگوں تم اللہ کی آیتوں سے غافل تھے۔ یہاں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ان کا جملہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، یہ اس جانور کا جملہ ہوگا کہ دیکھو لوگ تو اللہ کی آیتوں سے اتنے غافل تھے۔ اب لوگ کہیں گے اچھا جی جانور کیسے بولے گا، تو یہ بتائیے کہ یہ ہماری زبان کا ٹکڑا کیسے بولتا ہے، ہم جو فر فر بولتے ہیں ہمیں کس نے سکھایا، ٹیپ ریکارڈر کیسے بولتی ہے، سی ڈی کی زبان کہاں ہے، ڈی وی ڈی کی زبان کدھر ہے۔ آج تو ایک چھوٹی سی چپ کے ساتھ اب سپیکر لگا دے تو وہ بولنے لگ جاتی ہے، تو کیا اللہ کے لیے یہ مشکل ہے؟ ہرگز مشکل نہیں ہے، وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب ہوگا کیا قیامت کے دن، یہ ہے اصل میں فکر کی بات۔ کہا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کے اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یعنی ترتیب دی جائے گی، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ بھی نہ کیا تھا، اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کرتے تھے، اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے، کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا، ان نفی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بہت ساری نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے علمی احاطے کے نہ ہونے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتا دیا کہ بغیر سوچے سمجھے دین کو چھٹلاتے تھے۔ آج اب دیکھیے کہ کچھ لوگ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیتے کہ آج کے دور میں یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ ایک ایسا دور گزرا کہ اسلام پورے کا پورا چل چکا الحمدللہ، یہ ایسی ہے کہ جیسے ایک جہاز بنے اور ایک وقت میں وہ بہترین طور پہ اڑ سکے، لیکن آج اگر وہ نہیں اڑ رہا تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ جہاز اڑ سکتا ہے، وہ اڑا تھا، آج نہیں اڑ رہا اس کی وجہ کوئی اور ہوگی۔ آج ہم ایک پزل کے چھوٹے سے ٹکڑے سے پوری تصویر نہیں سمجھ سکتے، کسی مشین کے آپ کچھ پرزے نکال دیں، مثلا اگر آپ کے پاس ویکیوم کلینر ہے، کام صحیح کر رہا تھا کچھ دن، اس کے بعد آپ کو لگا خراب ہے، آپ اس کے کچھ پرزے نکال دیں اور واشنگ مشین کے ڈالنا شروع کر دیں، کوئی استری کا ڈال دیں اور پھر کہیں کہ یہ ویکیوم کلینر آج کام نہیں کرتا۔ بالکل یہی مثال آج ہم نے اسلام کی لوگوں کی دی۔ آج مسلمانوں کی نامکمل تصویر کو دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آج کے دور میں لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہو رہے، بلکہ آج کے دور میں لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ چینجیبل نہیں ہے۔ جب مسلمان ادخلوا فی السلم کافہ کی جگہ افتؤمنون بعد اور اتکفرون بعد والی کیفیت رکھیں گے تو وہ دنیا میں لوگوں کو اسلام سے خود دور کریں گے۔ ہم سب کو اپنا فکر کرنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں رات اور دن کی نشانیوں کی بات ہوئی، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سبق یہ ہے کہ جس طرح رات دن کو نہیں بدل سکتے، اس طرح فیکٹس کو حقائق کو ہم نہیں بدل سکتے۔ کچھ چیزیں ہماری فطرت کا حصہ بن چکی ہے، اس کو نہیں بدل سکتے۔ عورت کی فطرت کو آپ نہیں بدل سکتے، مرد کو آپ عورت نہیں بنا سکتے۔ رات دن کائنات کی نشانیاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے بھی چاہتا ہے کہ جس کو جو بات کہی گی وہ اسی پہ عمل کرے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور کیا گزرے گی اس روز جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے۔ ہول کا مطلب یہ کہ بے ہوش ہو جائیں گے لوگ، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے، یعنی عاجزی سے۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، اور بات یہ ہے کہ من جا بالحسنت فلہ خیر منہا، جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ اللہم لا تجلنا منہم۔ آپ دیکھیے یہاں ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے، من جا بالحسناتی، یہ نہیں کہا گیا کہ جو نیکی کرے گا، بلکہ کہا کہ نیکی ساتھ لے کر آئے گا۔ ہائی لائٹ کر لیجیے اور یہ نقطہ نوٹ کر لیں، اور وہ کیا کہ نیکی کرنا آسان ہے، لیکن نیکی کو سنبھالنا، نیکی کو بڑھانا، نیکی پر جمنا، مشکل حالات میں اس نیکی پہ لگے رہنا، یہ بہت بڑی مشکل چیز ہے، اور یہ ہے جاب الحسنتی۔ رمضان کی نیکیوں کو عید کے دن بھی ساتھ لے کر چلو، سارا سال جو نیکیاں کرتے ہو اس کو کسی خوشی کے موقع پہ بھی سنبھال سکو۔ قرآن پڑھتے ہوئے 2-3 سال میں جو نیکیاں کیں، جو ارادے کیے، جو کمٹمنٹس کی، اب اس کو موت تک، بستر مرگ تک سنبھال کر چلو۔ یہ ہے اصل امتحان، اسی کو کہتے ہیں دین الصراط المستقیم، کہ اللہ مرتے دم تک ہمیں اسی کے ساتھ رکھنا، کہ ہمارے دماغ میں کوئی دوسری سوچ نہ آ جائے، کوئی سیکنڈ تھاٹ نہ آ جائے، ہمارا دماغ اس طرح نہ گھوم جائے کہ جو آج اچھا لگ رہا ہے کل وہ برا لگے، جو نہ تھا خوب وہ خوب ہونے لگا۔ ایک سیکنڈ کا بھی چھوٹا حصہ لگتا ہے انسان کی سوچ پلٹتے ہوئے۔ آپ جس شوہر سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، خدا نخواستہ انبن ہو جائے تو وہ مرد آپ کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ جس بچے سے آپ کو اتنی محبت ہوتی ہے، اس کی بات ایسی نکلتی ہے کہ آپ اسی کو بد دعائیں دیتے ہیں۔ تو ہدایت کا معاملہ تو اس سے بھی بڑا سنگین ہے۔ روز تو نفل پڑھ کے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ کہیں گے تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ مرتے دم تک ہدایت پہ رکھے۔ اور جائیں گے بھی کدھر، ایک ہدایت چھوڑ کے دوسری ہدایت کبھی نہیں ملتی، یاد رکھیے۔ فما زباد الحق الا الضلال، سورۃ رعد کی غالباً آیت ہے کہ حق کے راستے کو چھوڑنے والے کو صرف گمراہیاں ملتی ہیں، پھر وہ بھٹکتا ہے۔ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے، کہتے نہیں ہم ہدایت چھوڑ تھوڑی رہے ہیں، بس ہم بدل رہے ہیں، ہم دوسرا راستہ چوز کر لیں گے، ہم دوسرا طریقہ دیکھیں گے، ہم دوسرے طرز پہ کام کریں گے۔ لیکن وہ تو کام صحیح ہوگا، لیکن آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ آپ اس کو بالکل یوں سمجھے کہ آپ ساؤتھ سے نارتھ کی طرف جا رہے ہیں، ایک دم اگر آپ روڈ پہ اسی پہ جدھر ساری گاڑیاں نارتھ کی طرف جا رہی ہیں، آپ کہیں کہ اب میں اس سے اپوزٹ وے پہ چلوں، آپ کو نہیں جانے دیں گے، دوسروں کی گاڑیوں کے نیچے آ جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں من جا بالحسنتی اس کے ساتھ ہی رکھے، موت تک کم از کم اللہ ہمیں ایسے رکھے۔ وہی بات امام کی کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، کیا ابھی نہیں، کا شیطان میں ابھی بھی تجھ سے نہیں بچا جب تک کوئی دم باقی ہے۔ فمن جا بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا انتقام ہے۔ دنیا میں حق سے منہ پھیرا تو اللہ ادھر کبا کر دے گا۔ ہمارے اردو میں ایک بولتے لفظ کبا، فلاں کبا، ٹیڑھا کرنا، کبت کہتے ہیں پیچھے سے اس کو مارنا کہ منہ کے بال وہ جہنم میں گرے۔ اور پوچھا کیا جائے گا، بتاؤ یہی جزا چاہتے تھے نا، یہی ملا نا تمہیں اس سے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمین، سورت کا اختتام ہے۔ پوری سورت میں اللہ کے نبی کو انبیاء کے قصے سنائے، کتنی نصیحتیں کی، اور اب فرمایا اے نبی ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر یعنی مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا اور جو ہر چیز کا مالک ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب معاملہ ہر ایک کے اپنے ہاتھ میں، کیا فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، اب جو ہدایت اختیار کرے گا تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا۔ ومن ضل فقل انما انا من المنذرين، اور جو گمراہ ہوا اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ بس دو ٹوک اعلان، اب ان کو چھوڑ دو، پہچان کروا دی، سب بتا دیا، رب کا بتا دیا، عقل ان کو دی، دماغ ان کو دیا، آئی کیو لیول ان کا بلند کیا، رات دن کے اندر ان کو غور و فکر کرنا سکھا دیا، اب نہیں مانتے تو چھوڑ دو، پھر اب آپ کی ذمہ داری ختم۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان بھی لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو. یہ ہے سورت نمل. کیسے شعور بیدار ہوتا ہے آپ دیکھیے کہ جب انسان صبح صبح اٹھ کے قرآن کو اس اینگل سے پڑھ لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ سوئے ہوئے سارے جذبے جاگ جاتے ہیں. گہری نیند میں سو رہے ہیں آج ہم، اور یہ قرآن کی صورتیں ہمیں جگاتی ہیں. اگر ہم اس وقت یہ نہ پڑھیں نہ سنیں تو ہم کبھی بھی اس طرح سے نہ سوچیں جس طرح یہ صورتیں ہمیں سوچنے پہ مائل کرتی ہیں. اگلی صورت صورت القصص ہے. صورت قصص بھی اسی دور کی ہے جس کی یہ باقی صورتیں چل رہی ہیں. اس کا انداز بھی بالکل وہی مکہ کا درمیانہ دور ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جا رہا تھا. صورت کا نام قصہ یا قصو سے ہے، پیچھے چلنا. اس صورت میں حضرت موسیٰ کا قصہ ترتیب کے ساتھ ہے. آپ کہہ لیجئے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہے، سوانح عمری ہے. بہت جگہ واقعات آئے لیکن یہاں ترتیب کے ساتھ یہ واقعات آئے ہیں، اور اس صورت میں خاص طور پہ حضرت موسیٰ کی زندگی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ پیش آنے والے مختلف واقعات کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو مختلف چیزوں میں دکھے گا. اور اس صورت سے آپ کو اس بات کی بھی دلیل ملتی ہے کہ ہر بڑے انسان کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے. اس صورت میں چار عورتوں کا تذکرہ ہے، جس میں سے ایک موسیٰ کی ماں ہے، موسیٰ کی بہن ہے، فرعون کی بیوی ہے. کس طرح سے انہوں نے بنی اسرائیل کے لیے رحمت بن کر دکھایا. اور یہاں خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے یہ اس طور پہ پیش کیا گیا کہ وہ ایک سیاسی رہنما کے طور پہ دکھتے ہیں. کچھ لوگ مذہبی لیڈر ہوتے ہیں، کچھ فائنینشیل لیڈرز ہوتے ہیں، کچھ لوگ کون ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جب ایک اچھا انسان حکمران بنتا ہے جس کے پاس ہر طرح کی گائیڈنس اللہ سے موجود ہے، تو پھر لوگ کس طرح اس کے پیچھے دشمن بھی بن جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو غلبہ دیتا ہے. شروع کرتے ہیں واقعات جو ہیں اس کے وہ ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. توسیم میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تم کو سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں. یہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے نا کہ کہانی تو سنائی جا رہی ہے لیکن صرف وقت گزاری کے لیے نہیں بلکہ ایمان لانے والوں کے فائدوں کے لیے. کیا ان فرعون علی فی الارض. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے بندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. فرعون یہاں کیا ہے؟ ایک پولیٹیکل لیڈر کا سمبل ہے، اور اس کی پالیسی کیا تھی؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول. دکھ کی بات ہے کہ آج بھی دنیا میں بہت ساری بادشاہتیں اسی رول پہ قائم ہوتی ہیں کہ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے فرقوں میں اور گروہوں میں بانٹ دو، وہ آپس میں اتنا لڑتے بھڑتے رہیں کہ ان کو حکومت کے کاموں پہ نظر ڈالنے کا موقع بھی نہ مل سکے. اور ساتھ ساتھ کلاس سسٹم، امیر امیر تر، غریب غریب تر، اور اس طرح کے لوگوں کو وہ دنیا میں دو مختلف کردار پیش کر کے یہ دکھا دیتے ہیں کہ دنیا میں جس طرح تم دولت سے سب کچھ خرید پاتے ہو، اسی طرح آخرت میں جنت بھی تم خرید لوگے. اور اس کا ظلم کیا تھا، جس کی حد کیا تھی، کہ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جینے دیتا رہتا. بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے. فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، اور ان کو پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا ان کو ڈر تھا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. یاد رکھیے کہ جو جس چیز سے جتنا ڈرتا ہے نا، اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے. ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کا ویک پوائنٹ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو وہیں سے پکڑتا ہے. اگر آپ نے لکڑی کو توڑنا ہوگا نا، تو آپ اس کا سب سے کچا نقطہ دیکھیں گے کہ کہاں ضرب لگاؤں تو ٹوٹ جائے. اسی لیے فرعون کو چونکہ موسیٰ کا خوف تھا، اللہ نے موسیٰ کو فرعون کے گھر میں ہی پیدا کر دیا. اس لیے انسان کو بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے کسی چیز کو اپنا ویک پوائنٹ بناتے ہوئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں جو حامان کا تذکرہ کیا، تو یہ ایک ریلیجس لیڈر تھا. یعنی فرعون کون ہے؟ پولیٹیکل لیڈر ہے، سیاسی رہنما ہے. حامان کیا ہے؟ ریلیجس لیڈر تھا. اور اسی طرح آگے ہم دیکھیں گے کہ دولت کا بھی ایک لیڈر ہے. دنیا میں یہ مختلف مافیاز ہیں، جو آج دنیا کا سکون اور چین جو ہے وہ لوٹنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ جو فرعون کا کلچر تھا کہ ڈیوائن اینڈ رول، اس کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام قائم ہو، تاکہ غریب غریب تر نہ ہو اور امیر امیر تر نہ ہو اور سب کو اس کا انصاف ملے. آگے اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، بہت دل سوز، دل سے سننے والا، اور ایک ماں کے بہت زیادہ سچے جذبات کی غمازی کرنے والا. اور وہ کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا، مطلب کیا ہے کہ اس کے دل میں ڈالا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. موسیٰ کی ماں اگر اللہ کے حکم پر موسیٰ کو دریا میں نہ ڈالتی تو یہ وعدہ اللہ کا پورا نہ ہوتا. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کے معاملے میں کچھ اس طرح کی نصیحتیں کرتے ہیں کہ میرے حکم پر اپنے بچوں کو ادھر کر دو، ادھر کر دو، ان کی زندگی کا قبلہ ایسے درست کر دو. ہم نہیں کرتے تو ہم اپنے ہاتھ میں ان کا مستقبل لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کو اتنا ایمان دیا تھا کہ دریا میں بھی بچے کو ڈال کے مطمئن رہی، اور اللہ نے ابھی ہم دیکھیں گے کہ وعدہ پورا کیا. آج ہم کیوں نہیں لے پاتے؟ ہم تو بعض دفعہ اپنے بچوں کو سمجھتے ہیں ہم خود دیکھیں گے. بعض لوگ صرف بچوں کا نام لے کر دین سے دور ہو جاتے ہیں، نمازیں قضا کر لیتے ہیں، اپنی دینی مصروفیات کو ترک کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، تم میری مانو، میں تمہاری مانوں گا. اور واقعی ایسا ہوا، لوگوں کے بچے گم جاتے ہیں تو بگڑ جاتے ہیں. موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ماں سے جدا کرایا اور اس کو مرسلین میں سے بنا دیا. ہوا کیا؟ واقعہ معروف ہے، اس لیے اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آخر کر فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج ہو. یہ ہے اصل نقطہ. انہوں نے کیا سوچ کے لیا تھا کہ بچہ خوبصورت ہے، چلو دیکھتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، لیکن بعد میں وہی بچہ ان کے لیے رنج کا سبب ہوا. آج اسی طرح دنیا میں ہم بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں لاتے ہیں، اپنے گھروں میں لاتے ہیں، سامان عیش سمجھ کر، تعیشات سمجھ کر، کبھی فن کے نام پہ، کبھی انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، کبھی لگژری کے نام پہ، کبھی صرف لوگوں کے اندر بڑا بننے میں، لیکن بعد میں وہی چیزیں ہماری آنکھوں کے آنسو بن جاتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ نعمتوں کو ہمارے لیے زحمت نہ بنائے. ان نہ فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے. اتنا بڑا دیکھیے رولر ہے، اتنے بڑے اس کے ساتھی ہیں، پھر بھی غلط مشورہ دے دیا، غلط فیصلہ کر لیا. ان کے اپنے حق میں وہ اچھا نہ ہوا، لیکن اللہ اپنے کام کروانے والا ہے. وقالت امرأت فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لے. اور وہ انجام سے بے خبر تھے. کہتے ہیں کہ فرعون نے کہا، ہاں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری نہیں ہے. اور پھر ایسے ہی ہوا. اور اگر فرعون بھی کہتا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا تو شاید فرعون کو بھی ایمان نصیب ہو جاتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی غلط بات منہ سے نہیں نکالنی چاہیے، کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے. اب ادھر موسیٰ کو تو محل مل گیا اور ملکہ کی گود مل گئی، لیکن ماں کا دل تو اڑ ہی جا رہا تھا. بس بہ فواد امی موسیٰ فارغا، ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا. دیکھیے فارغا، فارغ ہو گیا کس چیز سے؟ اور ہر غم سے فارغ ہو کر صرف موسیٰ کا غم سما گیا دل میں. اور ایک دودھ پیتا بچہ جب ماں سے جدا کیا جائے تو ماں خوب اچھی طرح سمجھ سکتی ہے کہ وہ کیفیت کیا ہوگی. اور ماں نے اتنے چھوٹے بچے کو اللہ کے حکم پہ سمندر میں ڈال کر اس بات کا ثبوت دے دیا کہ جب تک مائیں اپنے بچوں کو صحیح راستے پہ نہیں لگائیں گی، بنی اسرائیل ہو یا آج کی کوئی قوم ہو، اس کا نصیب نہیں بدلے گا. لیکن ماں تھی نا، آخر دل اڑ رہا تھا، کیا کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان قادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، وہ تو اس کا راز افشاں کر بیٹھتی، یعنی راز فاش کر دیتی، لوگوں کو بتا دیتی کہ لوگوں یہ میرا بچہ ہے، اور بچہ قتل ہو جاتا اگر ہم ہی اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے. کیا کیوں ایسا؟ تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ دیکھیے اللہ ہی دل باندھتا ہے. اللہ دل نہ باندھے تو دل نہیں بنتا. نہ خوشی اور نہ غم، دونوں ہم سے برداشت نہیں ہوتے، یہ اللہ کے ناطے کے ساتھ ہے۔ اس لیے کبھی کوئی اچھا کام کریں تو کہیں یا کا نعبدو و یا کا نستعین، یہ نہ کہ نہیں 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 میں نہیں کر سکتی، از امپاسبل، ہائے اللہ یہ کیسے ہوگا، دودھ پیتا بچہ ہے، اللہ میں اس کی اچھی ٹیک کیئر کروں گی، ہائے مر جائے گا، پانی میں چلا جائے گا، نہیں، جو اللہ نے کہا ٹھیک ہے اللہ جی، بس آپ مدد کر دیجئے گا۔ وقالت لأختہ قصیہ، اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا۔ یہاں سے بھائی بہن کے رشتے کو دیکھیں، یہ دوسری عورت ہے جو موسیٰ کی زندگی میں آ رہی ہے، ایک موسیٰ کی ماں، پھر فرعون کی بیوی، پھر یہ تیسری عورت ہے جو موسیٰ کا خیال رکھ رہی ہے، پھر آگے ہم پڑھیں گے موسیٰ کی بیوی، ان چار عورتوں نے موسیٰ کی تربیت میں حصہ ڈالا۔ یاد رکھیے کہ خیر کا آغاز عورت کی قربانی سے ہوتا ہے، عورت حکمت والی ہوتی ہے نا تو نسلیں پروان چڑھتی ہیں۔ بہن نے بھی دور رہ رہ کر بھائی کو دیکھا کہ کہیں قریب رہنے سے پتہ نہ چل جائے کہ یہ اسی کا بھائی ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِيَ مِنْ قَبْلُ، چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اس کو رکھیں۔ اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے وعدوں پہ یقین دلاتا ہے، اور اس وقت موسیٰ کی ماں کو جو ایمان ملا ہوگا اس کو شاید میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، ہم میں سے کسی نے بھی وہ قربانی نہیں دی جو موسیٰ کی ماں نے دی۔ ایک عورت تھوڑا سا اللہ کے وعدوں پہ جمتے ہوئے اپنے بچوں، اپنے گھر کو اللہ کے دین کے ساتھ ساتھ لے کر چلے، خیر بہت آئے گی۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں ڈالے بغیر ہمارے بچوں، ہمارے شوہروں، ہمارے گھروں کو اور ان کے گھر والوں کو، ان کے ساتھیوں کو ہمارے راستے میں کوئی آزمائش بنے بغیر ہمیں دین کا کام آسان طور پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔